اسمدن کی دعا، اللهم ارزقنی فیه فضل لیلۃ القدر، اے اللہ آج کے دن مجھے شب قدر کی فضیلت عطا فرما، وسیر امور فیه من العسر الی الیسر، اور میرے امر کو تنگی سے سہولت کی طرف پہنچا دے، وقبل معاذیری، میرے عذر کو قبول فرما لے، وحتا عنی الذنب والوزر، اور میرے گناہ اور بوجھ کو میرے کاندھوں سے گرا دے، یا رحوم بعباد الصالحین، اے بندگان صالحین پر مہربانی کرنے والے، صلوات پڑھ رہے ہیں میں دن کی دعا کے بعد کل جو گفتگو ہوئی تھی اس کا تھوڑا سا خاکہ پیش کر دوں آپ حضرات کے سامنے۔ دینی بھائیوں کے حقوق کیا ہیں، اس پر گفتگو شروع ہوئی تھی، تو عرض کیا تھا، پہلے تو عقد اخوت کا ترجمہ بیان کیا تھا، پھر پہلا حق جو مومن کا دوسرے مومن پر ہے وہ یہ کہ اپنے مال میں اپنے برادر مومن کو حصے دار سمجھے، اور اس کو تین مرحلوں میں مرحوم فیض کاشانی نے بیان کیا۔ پہلے مرحلے میں یہ انسان سوچے کہ میں اپنے برادر مومن کا خادم نوکر ہوں، دوسرے مرحلے میں یہ سوچے کہ میں، یعنی وہ چیز جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے برادر مومن کے لیے بھی پسند کرے، تیسری چیز ہے ایثار، یعنی برادر مومن کو اپنی ذات پر مقدم رکھے۔ اس کے بعد جو دوسرا حق ہے مومن کا مومن پر، وہ ہے اس کی حاجت براری کرنا، یعنی مومن کی حاجت کو بر لانا، قضائے حاجت جس کو کہا جاتا ہے، قضائے حاجت کرنا مومن۔ اس کا کم ترین مرتبہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مومن کسی مومن سے کسی ضرورت کے تحت سوال کرے یا اس سے کوئی اپنی حاجت طلب کرے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کی حاجت براری کریں، یعنی اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کم ترین مرتبہ ہے، برترین مرتبہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی اس حد تک اپنے مومن بھائی کے امور سے آگاہ رہے انسان کہ اسے خبر رہے کہ وہ اس کا مومن بھائی کن حالات سے گزر رہا ہے، اور قبل اس کے کہ وہ سوال کرے غیر مستقیم طریقے سے اس کی مدد کر دے، یعنی اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ پہلے تو یہ جان لے کہ اس کی حاجت کیا ہے، اور پھر غیر مستقیم طریقے سے اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دشمن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن، یعنی اس سے پہلے کہ دشمن آئے اور آ کر مجھ سے اپنی حاجت طلب کرے، میں ان کی حاجت کو پورا کرنے میں جلدی کروں گا۔ دشمن کے تعلق سے کہتے ہیں، دشمن کی حاجت کو پورا کرنے میں جلدی کروں گا، کیونکہ میں اس بات سے خوف کھاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو وہ مجھ سے طلب کریں اور میں ان کی حاجت پوری نہ کر سکوں اور وہ مجھ سے بے نیاز ہو جائیں، یعنی دشمن مجھ سے بے نیاز ہو جائیں، لہذا قبل اس کے کہ وہ مجھ سے طلب کریں اور اس حالت سے دو چار ہوں، ان کی ضرورت کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ دشمنوں کے تعلق سے فرما رہے ہیں، یعنی دشمن کے تعلق سے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس کی حاجت براری کر، یعنی حاجت براری نہیں کر کے اس کو بے نیاز چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اپنا نیازمند رکھنا ہے حاجت براری کے ذریعے سے دشمن کو۔ نہیں. رسول خدا فرماتے ہیں کہ زمین پر خدا کے چند ظرف ہیں، برتن ہیں سمجھ لیجیے، اور وہ ظرف کیا ہیں؟ مومن کے قلوب ہیں، مومنین کے قلوب ہیں، قلب، مومنین کے قلب. ان میں بہترین قلب کیا ہے؟ صاف ترین قلب ہے. بہترین قلب وہ قلب ہے جو گناہ کی آلودگی سے پاک ہے. بہترین قلب وہ ہے جو گناہ کی آلودگی سے پاک. ایک سخت ترین قلب، سخت ترین قلب کون سا ہے؟ وہ قلب جو دینی مسائل میں محکم اور مضبوط ہو، ڈھیل نہیں ہے دینی مسائل میں. یعنی آپ دیکھیں بعض مواقع ایسے آتے کہ انسان ڈھیلا پڑ جاتا، نہیں بھائی یہ کام تو، یہ دینی حکم تو ہمارے سر کے اوپر سے جا رہا ہے، یہ بہت باریکی دکھ رہی. نہیں، مومن جو ہوتا وہ دینی مسائل میں محکم ہوتا. محکم اس چیز کو کہتے ہیں نفوذ ناپذیر. نفوذ ناپذیر یعنی پتھر پہ آپ پانی ڈال دیجئے، پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی پتھر کے اوپر، پتھر کے اندر پانی کا نفوذ نہیں ہو سکتا. اسی طرح مومن کے قلب میں ڈھیلا پن، احکام دینی کے تعلق سے سہل انگاری، بے اعتنائی پیدا نہیں ہو سکتی. محکم رہتا، سخت رہتا. اس معاملے محکم سے مراد وہ سختی نہیں ہے، قلب کی سختی نہیں ہے، یعنی سنگ دل ہو گیا بولتے نا، وہ نہیں. دینی معاملات میں سخت ہے، محکم ہے، یعنی نفوذ ناپذیر ہے، کوئی اس کے دل میں شبہ ایجاد نہیں کر سکتا کسی قسم کا کہ یہ جو دین کا معاملہ، یہ جہاد بہت سخت کام ہے، کیا ضرورت ہے غیبت امام ساقط ہے ہمارے اوپر. جہاد ابتدائی ساقط ہے، جہاد دفاعی تو ساقط نہیں ہے نا. اس قسم کے مختلف شبہات پیدا کر کے مومن کو ڈھیلا کر دیتے، دینی معاملات میں ڈھیلا بنا دینے کی کوشش کرتے. ارے یہ رسم نہیں نکال سکتے بھائی، یہ جڑ پکڑی ہوئی ہے یہ رسم، یہ شادی بیاہ میں ہونا بہت ضروری ہے. مومن سخت ہو جاتا وہاں پہ، پھر دینی احکام میں. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں بار بار، آج بھی میں عرض کر رہا تھا کسی سے کہ وہ رسمیں جو اسلام سے ٹکرا نہیں رہی ہیں، شادی کی رسمیں ہوں یا غیر شادی کی رسمیں ہوں، اور اس میں نہ اسلام کے کوئی حکم سے مغائر ہیں وہ، اور نہ اس میں کوئی اسراف کا خدشہ ہے، تو وہ رسموں کو ان کی مخالفت کرنا بھی صحیح نہیں ہے جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے اسلام کو. ہاں ایک ایسی رسم ہے، مثلا ہمارے پاس شادیوں میں سانچک مہندی وغیرہ کرتے، اس میں یہ خدشہ رہتا کہ محرم نامحرم مخلوط ہو جائیں اور کوئی غیر شرعی حرکات وہاں پہ انجام پائیں، تو ویسی جگہ مومن کو سخت ہو جانا چاہیے. لیکن وہ عورتیں آپس میں بیٹھ کے گانا گا لے رہے ہیں، کچھ فتویٰ بھی ہے کہ اگر عورتیں آپس میں بیٹھ کے کچھ گانا گا لے رہے ہیں آپس میں اور کوئی نامحرم ان کی آواز کو نہیں سن رہا، اور وہ گانوں میں کوئی فحش بات بھی موجود نہیں ہے، کوئی فحش کلامی، کوئی فحش بات، گندی بات بھی موجود نہیں ہے، تو جائز ہے ان لوگوں کے لیے، گا لے سکتے وہ لوگ، کوئی مشکل نہیں ہے. وہ گانے جس میں فحش باتیں موجود نہ ہوں اور لوگ، یعنی معمولاً وہ گانے شادیوں کے موقع پہ گائے جاتے ہیں. ڈھول کے ساتھ، ڈھول جو بجاتے ہیں عورتیں گھروں میں، ڈھول کے ساتھ بھی اگر وہ عورتیں گانا گا رہی ہیں اور اس میں نہ کوئی گندی بات ہے، نہ کوئی فحش بات ہے، نہ اسلام سے ٹکرانے والی کوئی بات ہے، اور کوئی نامحرم ان کی بات کو نہیں سن رہا، ان کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، گالے دو ان لوگوں کو، چھوڑ دو ان کے حال، وہاں پہ آ کے سب مسئلہ یہ پیدا ہو رہا شادیوں میں، یا تو اتنی سختی کر دے رہے ہیں کہ عام آدمی اس کا متحمل ہی نہیں ہو رہا، ارے یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، یا پھر اتنی ڈھیل ہے کہ ہر چیز موجود ہے اس میں، باجا گانا سب موجود. تو ایک اعتدال والا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور وہابیوں کی شادیوں میں جائیے، یوں چہرے پھلا کے جیسا میت میں آئے ہوئے ہیں، یوں داڑیاں یوں ایک دم، ارے یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ شادی ہے، ذرا ہنسو، ذرا مسکراؤ، تھوڑا بولو، آپس میں تھوڑا گفتگو کرو، شادی میں آئے ہوئے ہیں نا، خوشی کے موقع پہ آئے ہوئے ہیں نا، میت میں آئے جیسا، ارے شادی کا موقع ہے، ہنسو مسکراؤ، آپ ایک دوسرے کو ہنساؤ، ہنسنا کیا حرام ہے کیا؟ قرآن میں یہ بھی آغائے محسن قراتی فرما رہے تھے, ہاں آغائے محسن قراتی بول رہے تھے کہ قرآن میں ابکو ازہا و ابکا دونوں باتیں, ہنسو اور رو, قرآن منع نہیں کیا نا, تو وہ ایک ادارہ قائم کرے خندہ حلال, ادارہ ستاد خندہ حلال, خندہ حلال یعنی حلال طریقے سے ہنسنا. ایک کتنی اچھی بات ہے, دیکھیے آپ یہ جملہ ہے, اس پہ غور فرمائیے, فارسی کا جملہ ہے, باہم بے خندیم بے ہم نہ خندیم, یعنی سب مل کے ہنسیں ایک دوسرے پر نہ ہنسیں, مل کے ہنسنا ہے ایک دوسرے. یہاں ہمارے پاس مومن مزاح المومن بولتے, پوری اس کی عزت اتار کے مزاح المومن, غیبت سامنے دل آزاری ہے نا پوری, کہ آئے میاں تم بول کے پورا اس کا جو ہے جنازہ اس کی عزت کا نکال کے خوش ہوتے رہتے, پورے ہنستے رہتے. یہ غلط طریقہ ہے, کسی بھی مومن پہ ہنسنا نہیں ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو, ہنسنا ہی نہیں ہے, ہنسنا ہے ساتھ مل کے ہنسو ایک دوسرے پر نہ ہنسو, ایک دوسرے کے عیوب نکال کے انہوں ایسا کر دیے, ان کو وضو ایسا کرنا آتا فلاں, یہ وہ کچھ بھی تو بھی باتیں بنا کے ایک دوسرے پہ ہنستے, ایک دوسرے پہ ہنسنے کا جواز نہیں ہے, ایک ساتھ ہنسنے کا جواز ہے, ایک دوسرے پہ نہیں ہنس سکتے. تو شادیوں میں بھی یہ اس حد تک جواز فراہم کرنا, بالکل ہی شادی بولے تو وہ کیا ہو جا رہا ہو, ایک عجیب کیفیت پیدا ہو, نہیں بھائی ہنسو بولو کھاؤ پیو مسئلہ نہیں ہے, حلال حلال کے دائرے میں اسراف سے بچتے ہوئے تمام تر خیوط کے ساتھ, نہ یہ کہ بالکل ہی ڈھیلی ڈوری چھوڑ دیے, نہ شادیوں میں اس حد تک ان کو مجال دینی چاہیے کہ وہ لوگ حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کام کر سکیں اسراف سے بچتے ہوئے. بالکل ہی سختی کر دیں گے تو وہ ناقابل عمل ہو کے رہ جائیں گا, کوئی بھی عمل نہیں کر سکیں گا, ایک آدھ آدمی اس پہ عمل کر سکیں گا, ناقابل عمل ہو جائیں گی وہ بات. قابل عمل بنانا ہے تو اعتدال, اور بہترین طریقے ہیں جو روایتوں میں وارد ہوئی. تو مزاح المومن سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی دل آزاری کر کے ہی ہنسنا ہے, بلکہ دل آزاری کرے بغیر بھی ہنس سکتے ہیں. وہ طریقہ یعنی وہی خندے حلال ہے, یعنی وہی ہنسنا بولنا حلال ہے, ایک دوسرے پر نہیں ہنسنا بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہنسنا. تو دینی مسائل میں مومن محکم رہتا, محکم, ڈھیلا پن نہیں دکھاتا, پھسل نہیں جاتا, نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا, ہو سکتا یہ کام, قابل عمل ہے تم شروع کرو. تیسری بات ہے کہ مومن کا قلب جو ہے نرم ترین قلب رہتا, نرم ترین یعنی رقیق, کسی مومن کا دکھ درد سنا فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے, دل نہیں بھی آئے آنکھوں میں آنسو, آنکھوں میں آنسو آنا دل نرم ہونے کی علامت ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسور کی دال کھاؤ اس سے دل نرم ہوتا. مجلسوں میں جو کھچڑی کھٹا پکاتے ہیں اس کا فلسفہ یہی ہے کہ کھچڑی میں مسور کی دال پڑتی, مسور کی دال سے دل نرم ہوتا, رونے میں آسانی ہوتی, آنسو نکل کے آتا, بریانی یا مرغا کھلا کے جو ہے اتنے دلوں کو سخت سنگ دل کر دیا, امام حسین ذبح بھی ہو گئے تو اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکنے والا نہیں ہے, سنگ دل ہو گئے, سنگ دلی بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا یعنی ایک لعنت ہے سنگ دلی, دل میں خساوت قلبی پیدا ہو جانا, انسان کے سامنے اتنا دکھ درد بیان کیا جا رہا پوری دنیا کا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, مرنے دو, ارے کربلا میں اتنے 50 شہید ہو گئے جونے رنگ تھی کان پہ, ارے فلسطین میں مارے گئے کچھ نہیں ہوتا اس کے کان پہ, یعنی وہ مر گئے ہوں گے روز مرتے رہتے. لیکن مومن کا دل رقیق ہوتا, رقیق یعنی رقیق پتلی چیز کو بولتے, یعنی نرم ہو جاتا فوراً, یعنی پلپلا نرم رہتا, نرم یعنی کوئی بات سنتے ہی متاثر ہو جاتا, کسی مومن کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا, صحیح ہے نا, کسی مومن کے درد کو برداشت نہیں کرتا, سنگ دل نہیں رہتا. تو یہ جو کھچڑی کھٹے کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ اچھا اس میں سادگی بھی تھی, اب اتنا خرچیلا کر دیے ہیں آزاداری کے نظام کو کہ اب عام آدمی بھی مرغ سے کم یا بریانی سے کم کھلایا تو اس کو جو ہے مجلس میں نہیں آتے, یا مثلا تانے کسنا شروع کر دے, غریب ہو گیا شاید, یا بدعقیدہ ہو گیا. ارے سادگی میں دوام ہے, آپ خرچہ بڑھاتے جائیں گے قوم کا محروم طبقہ خالی پیٹ بھر دے رہے ہیں, قوم کا دماغ کون بھریں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ یہ آزاداری جو ہمارے دین کے فروغ کا سبب ہے وہ دین کے تنزل کا سبب بن جائے. حلال میں یہ بات ہو رہی تھی مسجد میں, وہ کیسا, ایک ایسے بلا کے بٹھا دے رہے ممبر پہ جو خلوص کے ساتھ دین کا بیڑا غرق کر دے رہا, خلوص کے ساتھ آ رہا ہوں گا. چلو یہ مان لیے, یہ مان لیا جائے, پہلے تو یہ بات سب کے لیے اظہر من الشمس ہے, 95% لوگ ریاکار ہیں قوم میں, دکھاوے کے لیے جو ہے وہ ہم مجلس کر دیے تو جو ہے ہمارے سے بڑا کوئی نہیں, اس کے مقابلے میں میں اتنے لوگوں کو بلا لیا اور میں فلاں کھانا کھلا دیا, یہ 95% لوگوں میں ہے, 5% لوگ جو خلوص کے ساتھ بھی کام کریں, خلوص کے ساتھ دین کا بیڑا غرق کر دے رہے ہیں, خلوص کے ساتھ ممبر پہ آ کے وہ باتیں کر رہا ہے جو شریعت کے مغائر ہیں, شریعت کے مخالف ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے, بانی مجلس کی عظیم ذمہ داری ہے کہ کس کو بٹھا رہا ممبر پہ, ممبر سے کیا میسج دینے والے کو بٹھا رہا, سوچنا چاہیے یہ بات, نہیں سوچتے, کیونکہ وہاں پہ وہ اجارہ داری کا نظام ہے, ایک خاص خاندان سے تعلق رکھنے والا خاص وردی جو ہے اس کو اس مجلس کو مخاطب کر سکتا ہے. تو جب ایسا نظام رہے گا تو آزاداری جو فروغ دین کا سبب ہونا چاہیے تھا وہ دین کے تنزل اور بربادی کا سبب بن جائے. یہ کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے کہ فروغ دین کا سبب بننے والی چیز وہ دین کے تنزل کا سبب بن جا رہی, خرچے بڑھا کے جو ہے اس کو ایک عجیب و غریب طریقہ, یعنی حیدرآباد میں تو ایسا محسوس ہوتا کہ صرف, یعنی افسوس اتنا ہوتا دیکھنے کے بعد, صرف ریاکاری, صرف دکھاوا, یعنی وہ 5% آدمی بھی کہاں چھپ جاتے نہیں معلوم, وہ 100 یعنی 95% ریاکاروں میں وہ 5% مخلص بھی چھپ جاتے, نظر ہی نہیں آتے. مرثیہ خان سے لے کے ممبر پہ آنے والا ماتم خان, وہ نوحے خان گرو کا صدر, سب ریاکار, دین کے پابند نہیں. جب ایسا رہیں گا تو پھر یہ کون سی آزاداری پھیلانا چاہ رہے ہیں, کس امام کی آزاداری کرنا چاہ رہے ہیں ہم؟ تو رخیص ترین قلب ہوتا مومن کا, جو قلب ہوتا دکھ درد سن کے برداشت نہیں کر سکتا, مومن جو ہے کسی کے دکھ درد کو برداشت نہیں کر سکتا, مخصوصاً جب اپنے دینی بھائیوں پہ کوئی مصیبت گزری اس کو معلوم ہوا تو فوراً متاثر ہو جاتا, اثر لے لیتا. ارے بس اتنا اثر لیتے, میں کیا عرض کروں آپ سے, یعنی دیکھا ہوا ہوں میں ایسے لوگوں کو, بہت زیادہ اثر لیتے, متاثر ہو جاتے, متاثر کئی دنوں تک وہ اثر باقی رہتا, وہ غم باقی رہتا, اپنے ذاتی غموں کو بھلا دیتے, اپنے ذاتی غموں کو بھلا دیتے, باپ مر گیا بھول گیا, لیکن قوم کا درد ہے, قوم کا درد باپ کے غم پہ غالب آ گیا. تو دوسرا جو حق ہے وہ حاجت براری کا حق ہے, مومن جو ہے اپنے مومن بھائی کی حاجت براری کرے, اس کی حاجت کو پورا کرے, قبل اس کے کہ وہ سوال کرے, سوال کرنے سے پہلے حاجت براری کرے. آج جو بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ تیسرا حق کیا ہے, تیسرا اور چوتھا حق بیان کر کے کل کے دن تین حق چھوڑ دیتا ہوں اور تین حق باقی. تیسرا حق یہ ہے کہ مومن اپنے مومن بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے, چھپائے پردہ, یعنی معلوم ہو گیا میرے کو کہ فلاں صاحب میں فلاں عیب ہے, میرے مومن بھائی میں یہ عیب ہے, وہ عیب کو چھپانا میرا فرض ہے, دینی فریضہ ہے, نہ یہ کہ وہ عیب کو برملا کر کے اس کو رسوا کرنا. ایک عیب معلوم ہو گیا مجھے کہ بھائی فلاں صاحب میں فلاں عیب ہے, اس کو چھپانا میرا کام, ساتر خدا کی ایک صفت ستاریت ہے, چھپا دیتا, معلوم رکھ کے بھی چھپا دیتا. یہاں پہ فیض کاشانی دو باتیں بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہ ایک مومن کے تعلق سے کوئی شخص برا بھلا سرزنش کرے, اس کی برا بھلا کہے, تو اب یہ جو برا بھلا وہ شخص کہہ رہا ہے یہ بات جا کے پھر مومن کو سنانا صحیح نہیں. مثلا میں ایک مومن ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ آدمی بولا ارے وہ جو فلاں آپ کا دوست ہے اس کے اندر یہ 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 برائی ہے, 5-6 برائیاں گنوا دیا, میں وہ سن لیا اس کے پاس سے, سن کے اس کے پاس گیا جا کے, اب میں یہی بات جو یہ شخص نقل کیا اس کے سامنے نقل کروں گے, ارے فلاں آدمی تم یہاں تمہارے اندر سے اتنے عیب اور نفائس نکال رہے ہیں. یہ بیان کرنا مذموم ہے, کوئی اپنے برادر مومن کا نقص اگر بیان کر رہا یا اس کا عیب بیان کر رہا تو وہی بات جا کے مومن کے سامنے بیان کرنا عیب ہے. کیوں؟ اس سے دو برائیاں پیدا ہو سکتی. ایک یہ کہ اگر میں سنا دوں کہ فلاں شخص تمہارے تعلق سے یہ کہہ رہا تھا تو یہ شخص اس سے بدگمان ہو جائے گا, چڑھنے لگے گا اسے, ارے انہیں تو میرا خیر خواہ نہیں ہے, ہمیشہ میرے پیٹ پیچھے میری برائی کرتے رہتا, میرے عیب نکالتے رہتا اور میرے نقائص نکالتے رہتا, تو لہٰذا اس سے چڑھنے لگ جائیں گا. دوسرے خود مجھ سے چڑھنے لگ جائیں گا جو میں آ کے نقل کروں کہ فلاں آدمی جو ہے ایسا بیان کر رہا تھا. تو اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی سرزنش کرے تو آگے نقل نہیں کرنا اس کو مومن کے سامنے کہ فلاں آدمی تم یہاں تمہارے تعلق سے ایسا کہہ رہا. نہیں, اصل میں کوشش یہ جتنے بھی احکامات ہیں نا, غیبت وغیرہ, حتیٰ یہ غیبت کے تعلق سے کہا گیا کہ تم غیر مسلموں کی بھی غیبت مت کرو بلا وجہ, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نہ کریں. لیکن ایک جگہ جو ہے نا کرنا ضروری ہو جاتا, جہاں پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہو جاتا وہاں پہ بول سکتے آپ. یعنی اب معاشرے میں اتنی برائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں, یا آگے میں مثلا عمومی طور پر یا خصوصی طور پر ذکر نہ کروں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف ہم لوگ متوجہ نہیں ہو سکتے, تو ایسی صورت میں ذکر کر سکتے. یعنی معاملہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تک نہیں پہنچ جانا, یعنی وہ جو دوست ہے اس حد تک برائی میں مبتلا نہ رہنا کہ امر بالمعروف کرنا پڑے اس کو اور نہیں عن المنکر کرنا پڑے. تو لہذا عیب کے معاملے میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے, خاموشی. لیکن دیکھیں اس کے بھی آگے جا کے طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسا کرنا ہے. لیکن تعریف کا جب موقع آتا, اگر کوئی ہمارے کسی برادر مومن کی کوئی تعریف کرے تو فوراً وہ تعریف پہنچا اس تک, ارے فلاں آدمی تمہارے تعلق سے ایسی تعریف کر رہا تھا, تمہارے اس عمل کی تائید کر رہا تھا, تمہاری حمایت کر رہا تھا, تمہارے اچھے کام کی تعریف کر رہا تھا. یہ تعریف کو فوراً پہنچانا, ہم برعکس کرتے, عیبوں کو پہلے پہنچاتے, تعریف کو چھپا دیتے. تعریف کو پہلے پہنچانا ہے, اگر کوئی شخص کسی برادر مومن کی تعریف کرے تو پہلے وہ تعریف کو پہنچانا ہے, ارے فلاں آدمی تمہارے تعلق سے اتنی اتنی اچھی باتیں کر رہا تھا. ایک بات, اور اگر ہم یہ تعریف نہ پہنچائیں, چھپا دیں اس کو, تو ایک قسم کا حسد ہمارے دل میں اس کے تعلق سے, حسد کی ایک قسم ہمارے اندر موجود ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے برادر مومن کے اندر جو اچھائیاں پائی جاتی ہیں وہ عام ہوں, چھپا دیتے اس کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, برے دوست اور برے پڑوسی سے بچو, برے دوست اور برے پڑوسی سے بچو, اگر اچھا کام برا دوست اور برا پڑوسی اگر تم سے کوئی اچھا کام دیکھتا ہے, کوئی کار خیر دیکھتا ہے تو اس کو چھپا دیتا ہے. برا دوست اور برا پڑوسی وہ ہوتا ہے جب تم کوئی کار خیر انجام دیتے ہو, کوئی اچھا کام کرتے ہو تو اس کو چھپا دیتا, اور جب تم کوئی اچھا کام انجام دیتے ہو تو اس کو ظاہر نہیں کرتا کسی کے سامنے. یہ برے دوست اور برے پڑوسی کی علامت ہے کہ آپ کے اچھے کاموں کو ظاہر نہیں کرتا, لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتا. ارے کوئی فلاں اچھا, ایک پڑوسی میرے بغل میں رہتا گھر کے بازو, اچھا ہے, میں اس کی اچھائی کو چھپا رہا ہوں, لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کر رہا, جبکہ میرا کام ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ ہمارا پڑوسی کبھی, یعنی اس کی نہ زبان سے نہ ہاتھ سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اگر اچھا پڑوسی ہے تو بیان کرنے میں کیا خباہت ہے, اس کی اچھائی کو عام کرو, اور اگر دوست اچھا ہے تو اس کی اچھائی کو عام کرو, اور اگر کوئی عیب اس کے اندر ہے تو چھپا دو اس کو. مرحوم فیض کاشانی دو تجاویز پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں, فرماتے ہیں کہ انسان اگر خود اپنے اعمال میں غور کرے, یعنی برادر مومن کے عیوب کو چھپا دینے کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں, دو طریقے بیان کر رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اگر خود اپنے اعمال میں غور کرے تو اسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر ایک مذموم صفت ہے, انسان اپنے پورے پوری صفتوں کو سامنے رکھے تو پتا چلتا کہ ایک مذموم صفت، ایک بری صفت اس کے اندر ہے، اور وہی بری صفت اس کے برادر مومن میں بھی پائی جا رہی، وہی بری صفت جو اس کے اندر بھی موجود ہے. تو اب یہاں پہ کیا دکھ ہے کہ میں جو میرے اندر موجود جو نقص اور بری صفت، مذموم صفت موجود ہے اور برادر مومن میں بھی موجود ہے، تو وہ اسی صفت کو جو اپنے برادر مومن میں موجود ہے اس کو میں عام کروں. یہاں پر ضروری ہے کہ دوست کے عیب کو جو ہے عام نہ کرے، چھپا دے، کیونکہ وہ صفت خود اپنے اندر بھی موجود ہے. اور ایک بات یہ کہ توقعات جو کرتے ہیں ہم، قبلہ، قبلہ بولتے ہی فرشتہ، فرشتہ صفت ہے. وہ کہیں یہ بیان ہو رہا تھا کہ ایک قبلہ کے بچے تھے، کافی یو پی میں شاید ہوا تھا یہ واقعہ یا کہیں ہوا تھا، عمومی ایک جوک ہے وہ. تو ارے یہ کیا مولوی صاحب گندے گندے کام آ کر کے بچوں کو پیدا کر رہے ہیں، یعنی ہم جو کام آ کرتے وہی کام آ کر رہے ہیں. تو اتنا فرشتہ صفت بھی تصور کرنا، یہ کیا بات ہے؟ یعنی توقعات، بھیجا توقعات، ارے قبلہ کیا ہے بچے پیدا کر رہے ہیں اتنے بہت سے، ہم لوگ کرنے کے کام آ جو ہے، یہ بھی بھیجا توقعات. اور وہ ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی مجاہدین بیان کر رہے تھے، ایک بار ایک آدمی نماز کے لیے پابندی سے آتا تھا پڑھنے کے لیے، تو پڑھنا چھوڑ دیا نماز، پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. تو اس سے پوچھے، ارے کیا ہوا بھائی آپ کو، کیا مشکل؟ وہ پیش نماز بےچارا شرمندہ ہوا، ارے آ رہا نہیں یہ شخص، کچھ ناراضگی ہے تو برطرف کر لیں گے بیٹھ کے. دیکھیے یہ طریقہ کتنا اچھا ہے، اگر میرے سے کسی کی ناراضگی ہے، کسی کی کوئی صفت ناپسند ہے، تو بھائی بیٹھ کے حل و فصل کر لیں ایک دوسرے کے سامنے، نہیں ناراض ہو کے نماز ہی نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے. تو ناراض ہو کے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. تو وہ بےچارا بولا، عالم دین تھوڑا خدا ترس تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، تو وہ بولا کہ بیٹھ کے اس کے ساتھ صفائی کر لیں گے. تو انہیں بولا، کیوں آخر کیا وجہ ہو گئی تم میرے ساتھ، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنا؟ تو بولے، ایک دن آپ لیٹ ہو گئے تھے تو میں آپ کے گھر بلانے آیا تھا، تو گھر کا ذرا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو آپ ہاؤس میں سے پانی لے کے اپنی بیوی پہ اچھال رہے تھے، وہ میں دیکھ لیا. تو انہوں بولے، تو بیوی پہ جو اچھال رہا تھا نا بھائی، پڑوسن پہ تو نہیں اچھال رہا تھا. تو یہ معمولی چیزیں دیکھ کے نماز پڑھنا چھوڑ، یہ کوئی بات ہے؟ بیوی پہ پانی اچھال رہے تو اب میں نماز نہیں پڑھوں گا آپ کے پیچھے. اور ایک بات ہے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ جو سامنے آپ کے قیادت کر رہا نماز، یعنی جو پیش نماز ہے، اس کو بہت ڈھیل دینا بھائی، اس کو بہت ڈھیل دینا، اس کو یعنی اس کی ہر چھوٹی بات کو پکڑ کے آپ یہ کیسا کر دیے. دوسری طرف اس کو احتیاط سے کام لینا بھی ضروری ہے، یعنی وہ شخص محتاط رہے، احتیاط سے کام لے. لیکن یہ شخص جو ہے ہر چھوٹی بات کو پکڑ لے، آپ چھینکے کیسا، آپ بڑی آواز سے بات ہی کیسا کرے، ارے یہ کوئی باتیں ہیں. آپ روڈ پہ خیر روڈ پہ کھانا تھوڑا مضمومی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو نظر انداز کر دیا جاتا اس کو پکڑ لیتے، پکڑ کے آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کے پیچھے، آپ ایسا کر دیے، کیا کر دیے بھائی. تو تھوڑا مجال دینا انسان کو، یعنی دونوں طرف سے، یہ بھی محتاط رہے اپنی طرف، اپنی جگہ، ایک دم جو ہے بچکانا حرکتیں، چلر حرکت نہیں کرنا، پیش نماز جو ہے معتبر رہنا تھوڑا ایک طرف. دوسری طرف وہ جو بندہ ہے انہیں ہر بات کو پکڑنا نہیں، اس کی ہر بات کو پکڑنا نہیں، اس کی ارے یہ کیسا کرے آپ، بڑا کام کیسا کر دیے، تھیلی لے کے گئے بازار کو، کوئی مولوی تھیلی لے کے بازار کو نہیں جاتا، بیویوں کو بھیجتے نامحرموں کے پاس، بیویاں تھیلیاں پکڑ کے جاتی لیکن مولویاں نہیں جاتے، کئی کو بولے تو معتبر ہیں، وہاں پہ کم ہو جاتی ان کی عزت، کوئی بری بات نہیں ہے. میں خود آقا جواد تبریزی کو دیکھا روٹی اپنی لے کے جاتے ہوئے، میں خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، آیت اللہ جواد تبریزی اپنی روٹی لے کے خود جا رہے تھے بازار سے خرید کے، صبح کی نماز کے بعد دیکھا. تو عرض یہ کرنا ہے، دوسرا پوائنٹ کے لیے یہ مقدمہ بنایا تھا وہ یہ کہ انسان کامل نہیں ہے اولیاء خدا کے علاوہ، انبیاء ائمہ کے علاوہ انسان کامل نہیں ہے، اس سے غلطی، خطا، لغزش کی توقع کی جا سکتی ہے، حتیٰ گناہ کی بھی. بہت زیادہ توقع وابستہ نہیں کر لینا کہ جو ہے یہ انسان سے کوئی بھائی مکروہ تک سرزد نہیں ہوتا، ہوں گے ایسے بھی علماء کہ ایک آدمی کو عصمت میں شک ہو گیا تھا, ائمہ کی عصمت میں شک کرنے لگا, تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, انہیں بولا ائمہ کے تعلق سے آپ شک کر رہے ہیں عصمت کے بارے میں, تو انہیں بولا میں آیت اللہ سید احمد خنساری کے ساتھ 40 سال گزارا ہوں, 40 سال میں ایک مکرو عمل بھی ان سے سرزد ہوتا ہوا نہیں دیکھا, ایک مکرو عمل بھی سید احمد خنساری سے سرزد ہوتا ہوا میں نہیں دیکھا, تو میں تو ان کی میں تو ان کے عصمت کا قائل ہو رہا ہوں, تم ائمہ معصوم ان کی عصمت کے منکر ہو رہے ہو؟ ہو سکتا عصمت مطلقہ تک انسان نہیں پہنچ سکتا. ہمارے پاس ایک عجیب فلسفہ بیان کرے, مولا تھے نا, ارے تو مولا تھے تو ہمارے لیے ہی آئے تھے, مولا ہمارے لیے آئے تھے, مولا ہمارے لیے اسوہ بننے آئے تھے, جنوں کے لیے اسوہ بننے آئے تھے کیا؟ کس کو دیکھ کے ہم عمل کریں گے؟ کیسے بننا ہے, کیسے بننا ہے؟ امام حسین کے جیسے, علامہ ہلی کے تعلق سے مشہور ہے نا کہ علامہ ہلی سے ان کے والد پوچھے کہ بیٹا تم کیسا بننا چاہ رہے ہیں, تو بولے میں آپ کے جیسا بننا چاہ رہا ہوں, کبھی نہیں بن سکتے, میں امام صادق کے جیسا بننا چاہ رہا تھا تو یہ بنا. تو یہ ہٹا دینے کی ضرورت ہے, عصمت ایک ایسی چیز ہے اس سے قریب تر ہو سکتے آپ, گناہوں سے بچتے ہوئے احکامات خداوندی پر عمل کرتے ہوئے ایک عصمت پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر, وہ عصمت نہیں جو ائمہ معصومین سے مخصوص ہے, وہ عصمت مطلقہ ہے, لیکن نچلے درجے کی عصمت تو پیدا کر سکتے ہیں نا ہم اپنے اندر, معصوم بن سکتے ہم, نہ معصوم منصوص من اللہ, بلکہ یہ عام جیسے چھوٹے بچوں کو جن معنی میں معصوم کہا جاتا, کیوں معصوم کہتے چھوٹے بارے, چھوٹا معصوم ہے بچہ ہے, یعنی کوئی خطا نہیں ہوتی اس سے, کوئی غلطی نہیں ہوتی, ویسے بن سکتے ہیں, یعنی وہ عصمت ہم کسبی ہے, وہ عصمت کر سکتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے خدا کی طرف سے, کسبی ہے, انسان کوشش کرا خدا عطا کرتا, اس لیے پوری زندگی گزر جاتی 2-3 غلطیاں ہی ہوتے, بولتے پوری زندگی گزر گئی صرف 3 غلطیاں کرا یا 4 غلطیاں کرا, امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی بولے ایک 2-4 جگہ بس غلطی ہوئی ہوں گی, فلاں معاملے میں یہاں پہ تھوڑی غلطی, اعتراف بھی کرتے نہ تو پھر معصوم ہی سمجھنے لگیں گے نا لوگ, اعتراف کرتے کہ فلاں معاملے میں غلطی ہوئی تھی, یعنی پوری زندگی میں 3 یا 4 غلطیاں نکال سکتے فقط, وہ بھی وہ اعتراف کریں تو, ہم تو نہیں پکڑ سکتے کبھی بھی, اگر ہم پکڑنے کے لیے بھی بیٹھ جائیں کہ کہیں سے غلطی پکڑ کے کھینچ کے نکالیں گے, علماء میں سے مراجع میں سے نہیں نکال سکتے, مگر یہ کہ وہی اعترافن بول دیں کہ میرے اندر یہ کمی تھی, تو عصمت کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ انسان اگر کوشش کرا تو نچلے درجے کی عصمت جو ائمہ معصومین سے مخصوص نہیں ہے وہ حاصل کر سکتا, تو انسان کامل نہیں ہے, جب کامل نہیں ہے تو خطا کی امیدواری یعنی خطا تصور کر سکتے اس, تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی انسان بے عیب نہیں ہے, عیب انسان میں پایا جاتا ہے, تو اب وہ اس کی عیب کی نشاندہی کرنا کیا ضروری ہے, برملا کرنا کیا ضروری ہے اس عیب کو, سب کے سامنے آبرو ریزی, مومن اپنے دوست کے غلط کاموں کی ہمیشہ عذر خواہی کرتا ہے, کوئی غلط کام کسی اپنے برادر مومن سے ہو گیا تو میں عذر خواہی کرتا ہوں, منافق کیا کرتا, ہمیشہ اس کی غلطیوں کی تلاش میں رہتا کہ کہاں کوئی غلطی مل جائے پکڑ کے اس کا جنازہ نکال دیا جائے, رسول خدا فرماتے ہیں برا گمان کرنا نامطلوب اور غیر ضروری چیز ہے, برا گمان, ایک اتنی موٹی کتاب ہے میرے پاس تقریباً 200 صفحے کی, اس کا نام بدگمانی, اتنی موٹی ہے تقریباً 200 صفحے سے زیادہ, کراؤن سائز, بدگمانی نامہ, یعنی صرف بدگمانی پہ اس پر بحث کی گئی, اور یہ کہا گیا ہے کہ صرف بدگمانی کئی گناہوں کا سبب بنتی, یہاں بیٹھے بیٹھے بدگمانی کر رہے ہیں کسی کے بارے میں, وہ بدگمانی کے نتیجے میں غیبت ہوتی, وہ بدگمانی کے نتیجے میں افترا پردازی, یعنی جو بات اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ بھی منسوخ کر دیتے اسے, ارے انہیں تو ایسا ہے, تو بدگمانی سے انسان اگر بچ جائے, برا گمان نہ کرے اپنے مومن بھائیوں کے تعلق سے, تو کافی گناہوں سے بچ سکتا, غیبت سے بچ جا سکتا, بہتان سے بچ جا سکتا, झगड़े कहीं सुलझ जाते, हम पहले बदगुमानी करते, पहले हुस्ने ज़न करना है, पहले शुरू बदगुमानी से करते, शुरू हुस्ने ज़न से करना। इसीलिए कहा गया ना कि अगर एक मोमिन गलत काम या गलत जगह तुमको कहीं नजर आ जाए तो 70 तौजी करो, 70 तौजी करो कि नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। मसलन मिसाल के तौर पे शराब खाने से बाहर निकल रहा है एक मोमिन, तो 70 तौजी करो। खैर यहाँ पे वो मौरिद खत्म हो गया हैदराबाद में, फौरन समझ जाना है क्या करके आ रहा। लेकिन अगर सही इस्लामी माशरा हो तो 70 तौजी करना है, नहीं किसी काम उन लोगों को अमर भी मारूफ करने गया था होगा या नहीं अजमुन कर करने गया था होगा अंदर वालों को, तो ये 70 तौजी करना है मोमिन के किसी गलत काम की। लेकिन हम क्या करते हैं, एक भी तौजी नहीं करते, उसके सही काम की भी तौजी नहीं करते, गलत काम की तो दूर की बात है, सही काम की तौजी नहीं। और गीबत जो है वो सिर्फ जबानी नहीं होती, इंसान अगर अपने मोमिन के मोमिन भाई के ताल्लुक से दिल में फेरिस बना रहा, मेरे मोमिन भाई में ये नक्स है 1, ये नक्स है 2, ये नक्स है 3, ये गीबत खलबी है। गीबत जबानी तो है, गीबत जबानी एक अलग मौजू है, गीबत सिर्फ जबान से नहीं होती, कल्ब से भी गीबत होती इंसान की। यहाँ बैठ के मैं अपने मोमिन भाइयों के नकायस को जो है सिलसिलावार फेरिस्त बनाऊं, उनकी लिस्ट तैयार करूं, ये गीबत जबानी नहीं बल्कि गीबत कल्बी है, उससे बदतर है। और ये गीबत कल्बी इंसान को फिर उकसाती गीबत जबानी पे, तो गीबत कल्बी को ही रोक दो भाई, रोक लगा दो उसके ऊपर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का देखिए वाकया जो फरमाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये अपने हवारियों से फरमा रहे हैं हजरत ईसा, अगर तुम्हारा दोस्त नींद की हालत में हो और उसका कपड़ा उसके बदन से हट जाए, उसकी शर्मगाह नजर आने लगे, क्या कर दे? पूछे हवारियों से, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारा भाई, तुम्हारा दीनी भाई सो रहा था, सोते सोते कपड़ा हट गया, उसकी शर्मगाह नजर आ रही, अब तुम्हारा काम क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारा काम छुपा देना है, ढाप देना है, वो कपड़ा, कपड़े को ढाप देना है। तो हजरत ईसा ने फरमाया, नहीं तुम ये काम नहीं करते, बल्कि तुम ये करते हो कि उसकी शर्मगाह को और नुमाया कर देते। जब तुम उसके बारे में कोई बात सुनते हो और उससे बड़ा चढ़ा कर पेश करते हो तो गोया तुम उसकी शर्मगाह को नुमाया कर रहे हो। एक बात सुन लिए किसी के ताल्लुक से, वो एक बात थी, अब उसमें मिर्च मसाला लगा के आगे नकल करना, ये गोया ऐसा है कि तुम अपने मोमिन भाई को नंगा कर रहे हैं, गोया उसके कपड़े उतार दे रहे हैं उसको बिल्कुल। तो ये नंगा करने का सिस्टम सत्रपोशी करना है, कपड़े पहनाना है नंगों को उनसे, यानी कपड़े पहने हुए जो लोग कपड़े पहने हुए उनसे कपड़े उतार देते, अरे उनकी तो सत्रपोशी करना है, छुपाना है। रसूल खुदा फरमाते हैं, देखिए आजाद लोग, गुलाम नहीं, आजाद लोग। आजाद कौन है? वो लोग हैं जिनके सीने लोगों के राजों के खबरस्तान बने हुए, सुनते सुनते यहां पे एक आप बोलो ये राज की बात है बोलते फौरन जाके दूसरी जगह नकल कर दे, फौरन पेट में दर्द, लोग बात सीरियलों में भी बताया था, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, नहीं जाके फौरन अब बोल लेने तक पेट में दर्द होते रहता। तो एक राज की बात एक बंदा बोल रहा आपसे, उसको आम करने की क्या जरूरत है? तो मोमिन का सीना खबरस्तान होता, राजों का खबरस्तान, दफन हो जाता लेकिन बरमला नहीं करता, खबर में चले जाता खुद लेकिन वो राज को फाश नहीं करता। राज एक बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी अमानत है, मोमिन की, मोमिन के राज की हिफाजत करना बहुत बड़ी अमानत है, नकल नहीं करना। एक वाकया फिर इससे मरबूत नहीं है बहुत ज्यादा लेकिन अहम है, सुना दूं मैं। एक आलिम दीन मौजूद थे, एक औरत कोई मसले शरी पूछने आई तो बेचारी मोटी थी, पता नहीं क्या था, उससे री खारिज हो गई, गैस निकल गई वो औरत से, बड़ी आवाज से निकल गई, तो बहुत शर्मिंदा होके पानी पानी हो रही थी। तो वो आलिम दीन क्या करे, वो बोले मैं तो बह रहा हूं, जब वो बात करना शुरू करी तो बोले मैं तो बह रहा हूं, कान से सुने नहीं आता, जरा जोर से बोलो, बहरे बन गए। بہرے بن گئے تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ سن لی. آخر عمر تک بہرے بنے رہے, آخر عمر تک بہرے ہونے کی ادا, بہرے ہونے کی ایکٹنگ کرتے رہے تاکہ وہ عورت کو احساس شرمندگی نہ ہو کہ میں اس کے, میں عالم دین کے سامنے مثلا ایک شرمندہ, یعنی شرمندہ کرنے والا کام میرے سے سرزد ہو گیا. تو آخر عمر تک ایسا یوں کان لگا کے سن لیتے, بولو ذرا اونچا بولو, نہیں سنے آتا مجھے. آخر عمر تک بہرے بنے رہے, بہرے بننے کی جو ہے ایکٹنگ کرتے رہے. کیوں؟ تاکہ اس کو پشیمانی نہ ہو, شرمندگی کا احساس نہ کرے وہ عورت. ربط میں تھی نا, آنا جانا تھا لوگوں کے ساتھ, تو آخر عمر تک جو ہے بہرے بننے کی ایکٹنگ. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ ایک چھوٹی معمولی بات, یعنی تکلیف نہ پہنچے کسی کو. اور ایک, بہت زیادہ وقت ہو گیا تو یہیں ختم کر دوں. اور ایک بات جو ہے وہ اچھی بات ہو, دیکھیے ایک تو عیبوں کو چھپانا ہے, جب عیبوں کو چھپانا ہے تو کرنا کیا ہے, چوتھا حق یہ ہے کہ اچھی باتوں کو عام کرنا. ایک مومن کے اندر کوئی اچھی بات پائی جا رہی ہے اس کو عام کرنا, لوگوں میں اس کو رواج دینا. مثلا عرض کیا تھا نا, اگر کوئی سرزنش کرا کسی مومن کا, مومن کی اس کی برا بھلا بیان کرا, تو مومن کے سامنے اس کو نقل کرنا صحیح نہیں. لیکن اگر کوئی تعریف کرا, کوئی اچھی بات بولا, اس کی حمایت کرا, یا اس کے اچھے کسی اچھے کام کی حمایت کرا, یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے بعض مرتبہ ہم لوگ اس میں چوک جاتے ہیں کہ بھائی کہیں اچھا کام ہو رہا, حمایت تک نہیں کرتے اس کی, خاموش بیٹھے پہ ان کے ذریعے سے اعتکاف تخیاغا کیوں کر رہی, حمایت نہیں کریں گے. ارے حمایت کر دو, زبان ہلا دو تم, نہیں ان کے ذریعے سے کیوں ہو رہا وہ اچھا کام. ارے جب اچھا کام ہو رہا, معلوم ہو گیا کہ یہ کام اچھا ہے, تو حمایت کرنے میں کیا ہے, زبان ہلا دو یہ کام اچھا ہے جاؤ تم لوگ بھی شرکت کرو, نہیں. تو مومن کو چاہیے کہ کوئی اچھی بات معلوم ہو جائے اس کی تو لوگوں کے سامنے اس کو عام کرے اچھی بات. اگر ہم اپنے دینی بھائیوں کے اچھے کاموں کو نظر انداز کر دیں اور خاموش رہ جائیں تو سمجھ لو حسد ہے ہمارے اندر, ہم نہیں چاہتے کہ اس کی اچھی کوئی بات عام ہو. جو برملا کر رہا اچھی باتوں کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حسد موجود نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں, کہ ہم جو ہے اگر کوئی مومن بھائی ہمارا اچھا کام, کوئی کام کر دے ہمارا, تو اس کا شکریہ ادا کریں, تشکر کریں اس کا. نہ صرف یہ کہ وہ تمہارا کوئی اچھا کام کرے, بلکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ تمہارے تعلق سے نیت خیر رکھتا ہے, اچھی نیت رکھتا, تو اس اچھی نیت رکھنے کے عوض میں بھی تم اس کا شکریہ ادا کرو. کوئی کام انجام نہیں دیا آپ کے لیے, کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ کے لیے, لیکن آپ کو یہ پتا چل گیا کہ فلاں شخص میرے تعلق سے اچھی نیت رکھتا, یہ چاہتا کہ جو ہے میرے تعلق سے کوئی کار خیر انجام دے, تو یہ صرف اس نیت کا رکھنے کے عوض میں تم اس کا شکریہ ادا کرو. جا کے اس سے کہو کہ جو ہے میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم میرے تعلق سے ایک اچھی نیت رکھتے ہو. تو جو شخص نیت کا شکریہ ادا کر رہا, انہیں کوئی کام انجام دینے پر اس کا شکریہ ادا نہیں کریں, صرف نیک نیت رکھنے کے نتیجے میں اس کا شکریہ ادا کر رہا کہ بھائی تم میرے تعلق سے نیک نیت ہی رکھے, بول مجھے معلوم پڑا یہ بات, معلوم پڑی یہ بات کہ تم میرے تعلق سے نیک نیت ہی رکھتے ہو اپنے دل میں, میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اگر وہی شخص جو نیک نیت ہی رکھ رہا اگر کوئی اچھا کام ہمارے حق میں کر دے, تو کیا ہم شکر گزار نہیں ہوں گے اس کے؟ شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. خیر خواہی, دیکھیے مومن سے جو خیر خواہی ہوتی وہ اس کی موجودگی میں تو ہوتی ہوتی, لیکن سب سے زیادہ خیر خواہ آدمی وہ ہے مومن کا جو اس کے غیاب میں اس کی آبرو کی حفاظت کرے. اس کے غیاب میں, یعنی اس موجود نہیں ہے, یہاں پہ کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے تعلق سے کچھ باتیں منا رہے ہیں وہاں پہ اس کا دفاع کریں. نہیں, تم یہ جو بات کہہ رہے ہو وہ شخص کے اندر موجود نہیں ہے. دفاع کرے, اس کی حمایت کرے, یہ سب سے خیر خواہ شخص ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ دوسروں کے مقابلے میں اسے تسلیم کرتا ہے. دوسروں کے مقابلے میں یعنی اگر کوئی شخص بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص تو ایسا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے تو وہاں پہ دفاع کرے. یہاں پہ ہم چوک جاتے معمولاً ایک بھاری بھرکم شخصیت کو دیکھ کے, ارے تمہارے فلاں دوست تو ایسے ہیں, تو شخصیت سے مروب ہو کے خاموش بیٹھ جاتے. نہ, خاموش بیٹھنے کا مقام نہیں ہے, دفاع کرو. وہاں پہ بولو کہ وہ شخص ایسا نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہو گئی, بدگمانی ہے آپ کی, وہ شخص ایسا نہیں ہے. مومن کی آبرو کی حفاظت کے سلسلے میں سستی اور کاہلی کرنا اس قدر مذموم اور برا ہے جتنا مذموم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہے. اس کی حفاظت, مومن کی آبرو کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں آپ, تو گویا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے برابر ہے, اس سے بھی بدتر ہے. حدیث ہے, کیا تم یہ اجازت دو گے کہ کوئی تمہارے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی غیبت کر رہا ہے, یعنی سورہ حجرات کی آیت ہے نا, اگر غیبت کوئی کسی کی کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مومن بھائی کا گوشت کھا رہا, تو کیا تم اجازت دو گے کہ تمہارے مومن بھائی کا کوئی گوشت کھائے؟ صفت رکھنے کے بیان کرنے کو غیبت بولتے, وہ چیز نہیں ہے تو بہتان بولتے. ایک بری صفت, مثلاً ایک شخص لنگڑا ہے, ایک مضموم صفت ہے, اور یہ صفت ہو کر اس کے سامنے, غیبت کی تعریف یہ ہے کوئی ایسا عیب یا نقص شخص کی غیبت میں یعنی اس کے عدم موجودگی میں کسی کے سامنے ذکر کروں, اگر وہ موجود ہوتا تو برا مان جاتا, اس کو غیبت بولتے ہیں. وہ نقص موجود ہے, لنگڑا پن موجود ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ارے فلاں لنگڑا جو ہے نا, فلاں لنگڑا آدمی, اگر یہی بات وہ لنگڑا آدمی سن لے تو برا مانتا کہ لنگڑا کیوں بول رہے ہیں مجھے, یہ غیبت ہے. لنگڑا نہیں ہے, سالم ہے, اس کو بول رہے ہیں ارے وہ فلاں لنگڑا, سالم ہے انہیں تو, یہ بہتان ہے. جو صفت اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ بات اس سے منسوخ کر دینا, یہ بہتان ہے, غیبت سے بھی بڑا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں دیکھیں آپ کتنی عجیب بات ہے, بہت بری بات ہے یہ کہ میں غیبت نہیں کروں, سامنے بول دیتا ہوں, یعنی دل آزاری کر دیتا ہوں, غیبت سے بھی بڑا گناہ, غیبت سے بھی بڑا گناہ دل آزاری کر دیتا ہوں, میں تو سامنے بولتا ہوں, ان کے سامنے بولتا ہوں, ڈرتا نہیں میں ان سے نہیں ڈرتا. یعنی آدمی کے اگر کوئی نقص ہے, امر بے معروف نہیں از منکر ایک الگ چیز ہے, لیکن بعض لوگ یہ بولتے ہیں نا میں نہیں ڈرتا ان سے, ان کی برائی جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ سامنے بھی آگے تو بیان کر دیتا ہوں, یہ تو غیبت نہیں ہے, یہ تو دل آزاری ہے, سامنے بیان کرنا اور جسارت کر رہا, بڑا گناہ ہے. غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے دل آزاری کرنا. مومن کو کعبے سے تشبیہ دی گئی, دل آزاری کر دینے کو سمجھتے کہ دلیری کا کام ہے, بہت زیادہ بہت بہادری ہے, بہادری نہیں ہے, وہ بہادری کا کام کہاں ہے؟ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے دل آزاری کرنا مومن. مرحوم فیض کاشانی اپنے دینی بھائی کی غیبت سے بچنے کے دو راستے بیان فرماتے ہیں. ایک, اور دیکھیے یہ جو مرحوم فیض کاشانی بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں ہے, کئی روایتوں کو پڑھ کے اس کا نچوڑ. ایک, یعنی یہ ہوتا نا بھائی عالموں کا بھی تو بیان کر رہے ہیں, یہاں پہ چلا چلی بھی ہے بابا یہ عالم, یہ فتویٰ کہاں سے دے رہا, ہو رہی تھی نا بات یہ کل رات میں, یہ فتویٰ کہاں سے آیا, تو کئی حدیثوں کو پڑھ کے ایک فتویٰ دیا سو ہے, بغیر حدیث کے فتویٰ دے سکتے کوئی؟ کوئی مبنا ہے اور خود سے لکھ لیا کیا؟ حدیث ہے تبھی تو فتویٰ دے رہا نا, کوئی بات نہیں. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ فرض کرے انسان یہ سوچے, مثلا جس کی بھی غیبت کر رہا, جس کی غیبت کر رہا اس کو اس کی جگہ پر خود اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے کہ اگر میں اس کی جگہ موجود ہوتا تو کیا کرتا. جس کی غیبت کر رہا اس کے تعلق سے یہ سوچے کہ میں اگر اس کی جگہ ہوتا کیا کرتا, میرے تعلق سے یہ کہا جاتا, कि जो है तू ऐसा है तू वैसा है, तो जब ये इंसान सोच लेगा कि मुझे जब बुरा लग रही है बात, तो यकीनन जिसके ताल्लुक से ये कही जा रही है उसको भी बुरी लग रही होगी। खामोशी इख्तियार कर लेता, नहीं करता हूं यकीनन। दूसरा तरीका, आप ये फर्ज करें, मसलन गीबत करना चाह रहे हैं किसी की, आप ये सोच लें कि दीवार के पीछे वो शख्स ठहरा हुआ है जिसकी गीबत करना चाह रहे हैं। करते दीवार के पीछे ठहरा हुआ है, बिल्कुल दीवार के पीछे से ठहर के सुन रहा है और आपको पता चल गया कि वो शख्स मौजूद है, नहीं करते ऐसे शख्स की गीबत। तो गीबत से बचने के दो तरीके बताए। रसूल खुदा ने पड़ोसी के साथ एहसान करने को इस्लाम के बराबर जाना है, यानी पड़ोसी के साथ एहसान करना यानी मुसलमान होने की अलामत है। पड़ोसी के साथ एहसान नहीं करना यानी आप मुसलमान नहीं हैं। एहसान यानी नेक बर्ताव, नेकी के साथ पेश आना, पड़ोसी के साथ नेकी के साथ पेश आने को इस्लाम के बराबर करार दिया रसूल खुदा। यानी वही शख्स मुसलमान है जो अपने पड़ोसी के साथ नेक बर्ताव रखता। आप देखिए, पाकिस्तान के काले में दिन सुन्नियों के मोहल्ले में रहते थे, तो अशरे अव्वल आ गया, अशरे अव्वल मुहर्रम का, मुहर्रम शुरू हो गया और वो मजालिस करना चाह रहे थे अपने घर में। मैं जानता हूँ आलिम को, उनके बेटे सुना रहे थे, मजलिस करना चाह रहे थे। तो सुन्नियों का मोहल्ला था, खत फकत इनका एक मोहल्ला शिया था। तो वो गली में जितने सुन्निया थे सबसे जाके परमिशन लिए कि भाई मैं मजलिस करना चाह रहा हूँ और स्पीकर लगाना चाह रहा हूँ, इजाजत है, और आप भी आइए दावत में से। पूरे पड़ोसियां इजाजत दे दिए, तो तब स्पीकर लगाए। स्पीकर भी वही जैसा छोटा यहाँ पे रखा हुआ है। हम ख्याल करते हैं सब पड़ोसियों का, रात के 2 बजे हार्ट पेशेंट है, पता नहीं क्या है, छोटा बच्चा है, बीमार औरत है, पता नहीं घर में, शुरू बिस्मिल्लाह, चाहे कुछ भी हो जाने दो। एक जगह झगड़ा हो गया मेरा इसी मामले में, खुद मेरे से एक आदमी का झगड़ा हो गया। सात मुहर्रम थी, तो सुन्नियों के आए, पूरे सुन्नी ऐन सुन्नी बस्ती में मकान है, एक भी शिया नहीं है उनके अलावा। तो 7 मुहर्रम थी, तो हम लोग पहुंचे मजलिस करने के लिए, दौरे के मजलिसा करते हैं। पहुंचे तो वहां पे स्पीकर, वो हमेशा स्पीकर में दौरे की मजलिस होती, और फर्श भी वो ज्यादा बिछा हुआ था, एक शतरंजी बिछी हुई थी। मैं बोला शुरू कर दो, 7 मुहर्रम है, ना स्पीकर लगाओ ना फर्श बिछाओ, 7 मुहर्रम है क्या करने का है। वैसी पढ़ दी, तो बानिया मजलिस आए, आगे बोले कौन स्पीकर ना को लगाओ बोले आपको। तो मैं बोला भाई 4 लोग हैं हम लोग, किसको सुनाना है, 4 लोग मौजूद हैं हम लोग, 4 लोगों में स्पीकर की क्या जरूरत है पूछा। तो आपको क्या मालूम हम सुन्नियों से कितना लड़ रहे हैं यहाँ पे, ये सुन्नियों को सुनाने के वास्ते है स्पीकर, ये स्पीकर जो लगाए सुन्नियों को सुनाने के वास्ते है। आपको ना, आप नए हैं, आपको क्या मालूम ये बस्ती के क्या तकाजे हैं। अच्छा फर्श क्यों नहीं बिछाए आप। तो मैं बोला 7 मुहर्रम है, क़यामत की तारीख, हम आपको सिखा रहे हैं क़यामत की तारीख है, हमको मालूम है कब बिछाना है कब नहीं बिछाना है। खैर मैं बोला खैर खुदा हाफिज़, आइंदा आपसे इसके बाद से कभी नहीं आता आपके पास, वो मुनख़ते हो गई बात। तो ये स्पीकर जो लगा रहे हैं हम या कोई भी और काम कर रहे हैं, तो पड़ोसियों की इजाज़त हासिल है क्या, उनसे इजाजत ले लिए क्या, या ये पता चल गया कि अब पड़ोसी राजी हैं हमारे इस बिल से। खूब अगर पता चल गया तो ठीक है, लगाइए रात के 2 बजे भी लगाइए कभी भी लगाइए, लेकिन पता नहीं चला तो फिर कैसा। ईरान में पूरे शिया है ना, हम में तो पूरे शिया है, 70% शिया है, लेकिन स्पीकर लगाने के लिए रात में नहीं लगाते स्पीकर 10 बजे के बाद, अंदर का अंदर लगा लेते 10-11 बजे के बाद, मजलिस की कोई आवाज नहीं आती। और ऐसा नहीं है कि नहीं होते मजालिस, होते रहते शायद 12-1 बजे तक होते रहते मजालिस, लेकिन अंदर लगा के करते रहते मजालिस। शिया है ना, इमाम हुसैन को मानने वाले हैं ना पूरे, वहां पे तो कोई वो नहीं होना चाहिए, लेकिन मालूम है कि भाई लोगों को सोना है, सुबह उठ के कारोबारों पे जाना है, स्कूलों को जाना है, उनका ख्याल रखना जरूरी है। अगर ऐसा ख्याल नहीं रखेंगे तो अल्लाह भी 12 रबी अव्वल को पूरा कसर निकाल दे रहे हैं यहाँ पे, 8 रबी अव्वल से जो शुरू करके पूरा 1 महीना इला माशाल्लाह सोताली नबी नबी या सुनते रहना पड़ो। तो आप उनका کا لحاظ رکھیں گے تو وہ آپ کا لحاظ رکھیں گے، آپ ان کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو وہ کیوں رکھیں گے آپ کا لحاظ؟ ضروری ہے یہ چیز، جب بھی ہم کوئی کام کریں پڑوسیوں سے اجازت لے لو، یا یہ یقین حاصل کر لو کہ راضی ہے وہ، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے اس سے، تب آپ یہ کام کرو. اب چونکہ یہاں پہ سیکولر ملک ہے، کسی کو کچھ بھی بولنے کا حق ہے، تو جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب معاملہ کسنے لگیں گا، جب جان پہ بنائیں گی، تو پھر بعض جگہ یہ مرتضیٰ نگر میں لگانے نہیں دیتے تھے وہ پہلوانہ، غنڈا گردی کرتے تھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چار آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یقین ہے کہ پانچواں ہونے والا نہیں ہے، پھر اسپیکر کی کیا صورت ہے؟ پانچواں ہونے والا نہیں ہے اور سنا رہے ہیں کیا سوائے مرضیوں کے؟ وہ ایک سنی سنی بول رہے تھے، ارے میاں اب بھی بولے نا تم لوگ آخری مجلس ہے یارو، بول اب بھی پڑھے نا آخری مجلس ہے، یہ آخری مجلس بولتے پھر شروع کرتے ہیں دوسری مجلس، یہ گھر کی آخری مجلس ہے، ارے اب بھی بولے نا بھائی آخری مجلس ہے، آخری مجلس ہے یارو الوداع. اب میرے گھر میں المختصر یہ کہ پڑوسیوں کا لحاظ رکھنا، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، انسانہ تو ہے نا، ان کا لحاظ رکھ کے کوئی کام کرنا. صرف اسپیکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھر میں گانے لگائے ہوئے بہت زیادہ بلند آواز سے، یا گھر میں چیخ چیخ کے بات کر رہے ہیں، ایران میں اتنے حساس ہیں، زیادہ بلند آواز سے بات کرتے آ جاتے گھر پہ کھٹکا مارنے، کیا ہو رہا ہر گھر میں، کیا مشکل ہے، مشکل کیا ہے؟ تو پوچھنے آ جاتے وہاں پہ، یہاں پہ پڑوسیوں کا ماں کو لحاظ ہی نہیں رہتا، کچھ بڑے بڑے گانے چلاتے رہتے ہیں، کچھ بھی کرتے ستانے کے کام پڑوسیوں، بڑی پوچھ ہے پڑوسیوں کے ساتھ اگر برا سلوک کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بہرحال پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کر. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت کر. پروردگار ہمارے مراجع مجتہدین، ہمارے اساتذہ، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ مخصوصاً رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ اور سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں قرآن کو پڑھنے پڑھ کر، سمجھنے سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے، ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، خاص طور پر مولانا غلام سید رضوی صاحب کو شفا عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہمارے عمل میں خلاص نیت میں نیکی عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہمیں اتحاد و اتفاق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہمیں اپنے دینی بھائیوں اور پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا جہاں جہاں شیعان حیدر کرار مقیم مخصوصاً مومنین بحرین کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگار امریکہ اور اسرائیل کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنا دے. تعجیل فرما حضرت حجت کے ظہور میں، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اور سید حسن صاحب کاتب اس مسجد کے متولی اور تمام جملہ مومنین و مومنات کی روح کو اسال فرما.